الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایک عمارت سے دی ہے. آپ نے فرمایا ایک عمارت ہے جس کو تعمیر کیا گیا, لوگ اس عمارت میں داخل ہو کر تعجب کرتے ہیں کہ اتنی بہترین عمارت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے, ایک خلا باقی ہے, ایک نقص باقی ہے اس عمارت میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فان اللہ بنا, اس عمارت میں جو اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی میں ہی وہ اینٹ ہوں, میرے آنے کی وجہ سے اس عمارت کی تکمیل ہو گئی. ہر نبی آتا رہا اور اس نبی کی اینٹ لگتی رہی, عمارت تعمیر ہوتی رہی. آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی, اور اختلاف کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی. جوں جوں انبیاء آتے رہے عمارت کی تکمیل ہوتی رہی, انبیاء کے نام کی اینٹ لگتی رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آخری اینٹ کی جگہ پر آپ کی اینٹ رکھ کر عمارت کی تکمیل کر دی گئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, عمارت مکمل ہو چکی ہے اور میں انبیاء کے آنے کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون, میرے بعد نبوت کے دعوے دار ہوں گے ایک نہیں تیس ہوں گے. کذابون دجالون, بڑے ہی جھوٹ بولنے والے, بڑا ہی دجل کرنے والے, کذاب اور دجال ہوں گے, ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں, اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. جو بھی کوئی دعویٰ کرے نبوت کا, چاہے وہ نبی کی زندگی میں ہو یا نبی کی زندگی کے بعد, جیسا کہ مسیلمہ کذاب نے نبی کی زندگی میں نبوت قبض کیا, اور بعض لوگوں نے, ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہمارے قبیلے کا یہ شخص جھوٹا ہے, نبی نہیں, لیکن چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے اس لیے ہمیں یہ جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے بہتر لگتا. اس کے بعد چاہے غلام احمد قادیانی ہو یا لیٹسٹ نبی یوسف ہو جس کو جیل میں قتل کر دیا گیا, یہ سارے انبیاء نبوت کے دعوے دار ہیں لیکن جھوٹے ہیں, دجال ہے، کذاب ہے، ان میں کوئی بھی نبی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبوت کے دروازے پر اللہ کے نبی نے تالا لگا دیا ہے. آپ کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری دے دی تھی، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی احمد آنے والا ہے، اور اللہ کے نبی وہی احمد ہیں. آپ کا نام احمد بھی رکھا گیا اور محمد بھی رکھا گیا. آپ ہی وہ احمد ہیں جن کی خوشخبری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور ہر نبی جانے سے پہلے اپنے آنے والے نبی کی خوشخبری دے کر گیا، اطلاع دے کر گیا کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا، تم نے اس کی بات ماننی ہے. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عیسائیوں کو بھی اس بات کی نصیحت کی کہ میرے بعد ایک نبی احمد نام کا آنے والا ہے، تم نے اس کی اتباع کر لی ہے. اور اللہ کے نبی جب جانے لگے تو کہہ کر گئے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب شیعہ کا یہ نظریہ کہ امامت نبوت سے بڑھ کر ہے، اور دلیل ابراہیم علیہ السلام کا یہ انعام جو اللہ نے اس کو دیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم تو نبی تو ہے ہی، رسول تو ہے ہی، میں تجھ کو اب لوگوں کا امام بھی بنانے والا ہوں، ان کا یہ نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو امامت کا دروازہ تو بالاولا بند ہے. جو نبوت ان کے نزدیک کم تر درجہ ہے، امامت اونچا درجہ ہے. محمد الرسول اللہ نبی بن کر آئے، امام بن کر نہ آئے. اور اللہ نے امامت نبی کی اولاد فاطمہ کے بطن سے حضرت حسن اور حسین میں رکھتی. ان کا یہ نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو امامت جو ان کے نزدیک نبوت سے بڑھ کر ہے اس کا دروازہ بالاولا بند. اور چونکہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں، اس لیے وہ امامت، ویسے تو ہم امام بخاری کو بھی امام کہتے ہیں، امام مسلم کو بھی امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو بھی امام کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ امامت ان کے اپنے فیلڈ کی ہے. کوئی حدیث کا امام ہے، امام بخاری حدیث کے امام ہیں، امام مسلم حدیث کے امام ہیں، احمد ابن حنبل حدیث کے امام ہیں، امام مالک حدیث کے امام ہیں، اکرمہ تفسیر کے امام ہیں، یحییٰ ابن معین اسماء الرجال کے امام ہیں، محمد بن اسحاق مغازی کے امام ہیں، سیف نحو کا امام ہے، کوئی صرف کا امام ہے، کوئی علم الکلام کا امام ہے، کوئی منطق کا امام ہے، کوئی تاریخ کا امام ہے، لیکن دین کا امام ایک وہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. جو شخص اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو دین کا امام سمجھتا ہے، دین کے امام کا معنی کہ اس کے نام کا مذہب چلے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی تقلید کی جائے، اس کے طریقے کی نماز پڑھی جائے، اس کو نسب العین بنایا جائے، اس کی زندگی اسوہ حسنہ ہو، ہمارے نزدیک اور تمام مسلمانوں کے نزدیک آمنہ کے لال کے علاوہ کائنات میں کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا جو اس بات کا حق رکھتا ہو کہ اس کو دین کا امام مانا جائے. اگر امامت کا یہ حق کسی کو دیا جانا ہوتا تو اس کو دیا جاتا جس کو اللہ کے نبی نے خود اپنی زندگی میں امام بنایا. اور مسلمان کتنے بد نصیب ہیں. وہ ہستی، وہ ذات جس کو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں امام بنا کر جا رہے ہیں، آپ کا مسلمان اس کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں. اور وہ کون ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے مروح ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم، آملہ کا وقت جگر آج اپنے گھر سے اپنے حجرے سے عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آ کر مسلمانوں کی امامت کروا نہیں سکتا. آج اس پر اتنی کمزوری, اتنا مغر, اتنا بے بس کہ کہا مجھ کو نماز پڑھانی ہے, مجھ کو غسل دیا جائے. اور اس وقت تک مسجد نبوی میں اللہ کے نبی تشریف لاتے رہے جب تک آپ میں اتنی ہمت تھی کہ ایک بازو ایک صحابی کے کندھے پر, رضی اللہ عنہ فضل بن عباس تھے, اور دوسرا بازو دوسرے صحابی کے کندھے پر غالباً علی بن ابی طالب تھے, دونوں کے کندھوں کا سہارا لے کر اللہ کے نبی اس حالت میں اپنے کندھے جاتے ہیں کہ صحابی بیان کر پاتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے نبی کے پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کے پاؤں آپ کے جسم کا وزن اٹھانے کا انکار کرتے تھے, آپ نے ان صحابہ کے کندھوں کا سہارا لیا اور مسجد نبوی میں اس حالت میں تشریف لے گئے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف روانہ تھے. اپنا بھی سوچو, سر میں درد ہو جائے, مسجد قریب ہے, میرے سر میں درد ہے, میں مسجد میں تشریف نہیں لا سکتا. جس کا گھر دور ہو اس کو تو بہانہ چاہیے, اور جس کا گھر مسجد سے متصل ہو وہ بہانہ بنا لیتا ہے, آج میرے سر میں درد ہے, میں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی, آپ نے فرمایا اگر ان آدمیوں کو یہ لالچ دیا جائے کہ تمہیں بکری کا ایک کھر دیا جائے گا, اور اگر تم مسجد میں آؤ گے بکری کا کھر تمہیں انعام کی صورت میں دیا جائے گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اتنے لالچی ہیں, اتنے دنیا دار ہیں کہ بکری کا کھر لینے کے لیے اگر ان کو اپنے چوپڑوں کے بل بھی آنا پڑا یہ گھسٹ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم, کس حالت میں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو غسل کرواؤ. پانی کا لگن رکھا گیا, پانی بھر کر لایا گیا, نبی پر پانی ڈالا گیا, آپ نے غسل کیا, غسل کر کے کھڑے ہوئے اٹھے, لیکن اٹھنے سے پہلے غش آ گیا, بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی ہوش میں آئے, پہلا سلام لوگوں سے کیا, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی, بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھ کو غسل کرواؤ. پھر پانی ڈالا گیا, آپ نے غسل کیا, اٹھنے سے پہلے پھر غشی آئی, آپ پھر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آنے کے بعد آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا مجھ کو غسل کرواؤ. تیسری مرتبہ غسل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل سے فارغ ہوئے آپ کو غشی آئی, ہوش میں آئے, آپ نے فرمایا مرو ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم, آج محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں جا کر اپنے صحابہ کی امامت نہیں کروا سکتا ہے, اور جس آدمی کے بارے میں میں حکم دیتا ہوں جاؤ اس کو کہو کہ اللہ کا نبی تجھے حکم دے رہا ہے, فلی صلی بالناس, لوگوں کی امامت آج تیرا حق ہے, میرے مسلح پر تو کھڑا ہو اور تمام لوگ تیرے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے. حضرت عائشہ نبی کی سب سے پیاری بیوی اور ابو بکر کی بیٹی, اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنتی ہے, اللہ کے نبی سے کہتی ہے اللہ کے نبی نہیں ابو بکر کو نہ کہو, میرے بابا کو نہ کہو. کیوں؟ کہا رقیق القلب ہے, جب آپ کو مسلح پر نہ پائے گا ابو بکر لوگوں کی امامت نہ کرا سکے گا, روئے گا, لوگوں کو رلائے گا, رقیق القلب ہے, نرم دل کا مالک ہے, اس لیے اس کو نہ کہو کہو تو عمر کو کہو جو ذرا سخت دل ہے. کہا نہیں, مرو ابا بکر فن یوسلی بلّا, ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروا دے. حضرت عائشہ نے پھر اعتراض کیا, اللہ کے نبی میرے بابا کو نہ کہو بلکہ عمر کو کہو. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عائشہ اور اے حفصہ, تمہارے دل میں وہ بات ہے جو تمہاری زبان پر نہیں ہے, دل میں تم کچھ اور چھپائے ہوئے ہو. حضرت عائشہ نے عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے نبی کی بیوی سے کہا تھا, اے حفصہ تم بھی سفارش کرو کہ نبی کے مصلے پر ابو بکر کی بجائے کسی اور کو بٹھایا جائے, کسی اور کو کھڑا کیا جائے, امامت کا حکم کسی اور کو دیا جائے. آپ نے فرمایا, جو کچھ تمہارے دل میں ہے زبان پر وہ نہیں. تم ابو بکر کو اس لیے مصلے پر کھڑا نہیں کرنے دیتی اس لیے کہ لوگ کہیں گے ابو بکر اتنا منحوس ہے کہ جس دن سے یہ نبی کے مصلے پر کھڑا ہوا نبی کو مسجد نبی میں آنا نصیب نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ, یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر الصدیق, میں نہیں مانتا, اکیلا میں نہیں مانتا بلکہ مومن نہیں مانتے, صرف مومن نہیں مانتے, مومنوں کا رب نہیں مانتا. آج اگر میرا مصلی ان کو کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کے تنوع کائنات میں دوسرا کوئی شخص نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی, ایک وقت کا امام نہیں, دو وقت کا امام نہیں, تین وقت کا امام نہیں, نبی کی اپنی زندگی میں سارا مرتبہ نبی کے مصلے پر کھڑا ہو کر امامت کا حق ادا کیا, لوگوں کا مقتدی بنایا. اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے افاقہ پا کر مسجد نبوی میں تشریف لائے, لوگوں نے آہٹ سنی, ابو بکر صدیق کو ہٹنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا, ابو بکر کو مصلے سے پیچھے نہ ہٹنے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کو اپنے مصلے پر کھڑا کر کے بائیں طرف جا کر کھڑے ہو گئے, بیٹھ کے امامت کروائی. ابو بکر مقتدی بنے محمد الرسول اللہ کے اور تمام صحابہ مقتدی بنے ابو بکر کے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انعام کے ملنے پر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی بھی موجود ہے, نبی نے جو مجھے مصلے پر کھڑا کیا تھا, نبی کی موجودگی کے باوجود جب میں نے نبی کے مصلے سے ہٹنا چاہا اللہ کے نبی نے مجھے ہاتھ سے منع کر دیا اور اپنے مصلے پر کھڑا کیا, بائیں طرف بیٹھ کر امامت کروائی, انہوں نے میری امامت کروائی اور میں نے لوگوں کی امامت کروائی. ایسی پکی امامت جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں, اور ایسا شخص کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر افضل کوئی شخص نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من نبی الا وله وزیران من اهل السماء ووزیران من اهل الارض. اللہ کے نبی نے فرمایا, کائنات میں رب نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اللہ نے اس نبی کے دو وزیر آسمان میں بھی بنا دیے اور دو وزیر زمین میں بھی بنا دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے میرے دو وزیر جو آسمان میں بنائے, ایک جبریل ہے اور ایک میکائیل ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے زمین میں میرے دو جو وزیر بنائے, ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے. ابو بکر جس کو اللہ کے نبی نے اپنا پہلا وزیر بنایا, پہلا خلیفہ, پہلا ساتھی جو آپ کے مصلے پر بھی اور آپ کی خلافت کا بھی حقدار وزیر بن کر آیا, وہ ابو بکر صدیق تھا. اگر امامت کا مسئلہ مسلمانوں میں جاری ہوتا تو صحابہ بن اجماع ابو بکر صدیق کو امام بناتے اور امام بنا کر اس کے نام کا مذہب چلاتے.
جیسے ہم نے مذہب چلا ہم ہنسی اور دکھ کی بات ہے. کوئی عیسائی کوئی یہودی احبار کو رب بنانے کے باوجود اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, ان یہودیوں نے ان عیسائیوں نے اپنے بڑوں کو اپنے علماء کو اپنے راہبوں کو رب بنا لیا ہے. اس حقیقت کے باوجود کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو رب بنایا ہے لیکن انہوں نے اپنے نبی سے اس طریقے سے خطاری نہیں کی کہ نبی سے نسبت توڑ کر اپنے راہبوں اور علماء کے ساتھ نسبت جوڑی. جب بھی کسی عیسائی سے پوچھو آج بھی پوچھ کر دیکھو تو کون ہے, میں عیسائی ہوں. عیسائی کس کو کہتے ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. عیسیٰ کون ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا نبی ہے, اللہ کا ٹکڑا ہے, اللہ کا حصہ ہے. تین بن کر عیسیٰ مریم اور اللہ یہ ایک الہ بنتے ہیں. کسی یہودی سے پوچھو تو یہودی کیوں ہے, کہا یہودا نبی کا نام ہے, میں اپنے نبی کی اتباع کرنے والا اس لیے میں یہودی ہوں. بنی اسرائیل سے پوچھو بنی اسرائیل اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو, اس لیے کہ اسرائیل اللہ کا بندہ نبی اور نبی کی طرف نسبت کر کے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور آج ہم بدبختوں کو پوچھو تم کون ہو, کہیں گے ہم حنفی ہیں, ہم شافعی ہیں, ہم مالکی ہیں, ہم حنبلی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم وہابی ہیں, ہم نقشبندی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم چشتی ہیں, ہم سہروردی ہیں. کسی بدبخت کی زبان سے اللہ مرے بربی, جن کی تعداد بڑی کم ہے, کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ میں نہ مالکی ہوں, نہ ہنسی ہوں, نہ شافی ہوں, نہ حملی ہوں, نہ بریلی ہوں, نہ وہابی ہوں, نہ نقشبندی ہوں, نہ قادری, میں محمدی ہوں اس لیے کہ میرے آقا کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بدبختی ہے. وہ لوگ آج بھی اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف کریں اور ہم اپنے اصل نبی, جو اکیلا ہمارا نبی نہ تھا, وہ نبی اتنی شان والا کہ وہ عیسیٰ کا بھی نبی, وہ موسیٰ کا بھی نبی, وہ ابراہیم کا بھی نبی, وہ یعقوب کا بھی نبی, وہ زکریہ کا بھی نبی, وہ سلیمان کا بھی نبی, وہ نوح کا بھی نبی, وہ آدم کا بھی نبی. جتنے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے اس کائنات میں بھیجے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے انبیاء کا امام اور سارے انبیاء کا خطیب, وانا سید ولد آدم اور ساری بنی آدم کا سردار. ایسا افضل نبی, اور ہماری بدبختی کہ ہم نے ایسے نبی سے اپنی نسبت توڑ کر غیر نبی کی طرف نسبت جوڑی. کیوں, ذرا سوچو تو صحیح, کیا نبی میں کوئی نقص تھا, کیا نعوذ باللہ نبی میں کوئی خرابی تھی, کیا ان کی نبوت کی چادر دار دار تھی, کیا نعوذ باللہ نبی کو شراب پیتے دیکھا گیا تھا, کیا نعوذ باللہ نبی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا. ارے یہ نبی تو وہ ہے کہ دوست تو دوست دشمن بھی کہتا ہے, تو صدیق ہے, تو امین ہے, اور یہ اس دور کا نبی نہیں, اس دور کے لوگوں کا دھیان نہیں, آج کے کافروں کا, رائٹروں کا, انگریزوں کا, ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو. وہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے عیسائی ہونے کے باوجود لکھنے پر مجبور ہے, کہتے ہیں ہم یہ بات کس لیے لکھ رہے ہیں کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جب عیسیٰ اور محمد میں مقابلہ کیا جائے تو محمد رسول اللہ کا مقام ہمارے نبی عیسیٰ سے اونچا نہ بناتا. آج کا کافر, آج کا انگریز رائٹر, آج کا عیسائی متعصب یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام ان سے, ان کے نبی سے بھی اونچا. اور ہم محمد کا کلمہ پڑھنے والے, محمد کا نام لینے والے, محمد کے نام پر اپنے خون کو گرم کرنے والے, ہماری بدبختی ہماری زبان سے جب نکلتا ہے فرقہ وارانہ وقت نکلتا ہے, نبی سے نسبت توڑ کر غیر کی طرف نسبت جوڑتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے باوجود اتنا بڑا غلط عقیدہ اپنانے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں, ایک صحیح تفسیر جو صحیح ہے اور حق کے زیادہ قریب ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, امام سے مراد نامہ اعمال ہے جو اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. لیکن دوسری تفسیر جس کو امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد امام بھی لیا جائے تو اہل الحدیث کی فضیلت کا کیا کہنا کہ قیامت کے دن جب پکارا جائے گا حنفیوں ادھر آ جاؤ, شافعیوں ادھر آ جاؤ, مالکیوں ادھر آ جاؤ, حنبلیوں ادھر آ جاؤ, تو کہا جائے گا اے محمدیوں ادھر آ جاؤ محمد الرسول اللہ کے ساتھ. اگر یہ تفسیر بھی مان لی جائے قیامت کے دن جب پکارا جائے گا کس کے ساتھ جاؤ گے, ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے جس کا نام ہم دنیا میں بھی لیتے رہے, جس کی اطلاع ہم دنیا میں بھی کرتے رہے, ہم اس کے ساتھ جائیں گے. اور تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ سوچو, آخرت کا معاملہ ہے, قبر کی تاریکی اور قبر کو منور کرنے کا معاملہ ہے, رب کے انعام اور عذاب کا معاملہ ہے, جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے, کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے. اور اگر آپ نہ سوچو گے کل قیامت کے دن سوچنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عائد ہے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضور کے فضیلے سے دعا مانگتے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت عمر اور صحابہ کا یہ فعل کہ قحط کے زمانے میں حضرت عمر نبی کے چچا حضرت عباس کو لے کر باہر نکلے اور کہا اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, آج تیرا نبی تو نہیں ہے اس لیے اس کے وسیلے سے نہیں مانگتے, تیرے نبی کے چچا کو عباس کو لے کر آئے ہیں, اے عباس اللہ سے دعا کر کہ اللہ یہ قحط کی صورت ختم کر دے. حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. یہ صحابہ کا طرز عمل ہے جو صحیح ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے وسیلے سے دعا کرنا ثابت نہیں, لیکن جو آدمی زندہ ہے نیک ہے اس کے پاس جائیں, وہ بھی دعا کرے, آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے. قرآن کی کس آیت میں تاخیر کی گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اس لیے تحریف کی گئی, چلی نہیں. محمود الحسن دیوبندی نے اپنی کتاب ایزاح الادلہ میں قرآن کی اس آیت میں اضافہ کیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن میں یہ آیت تو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن کی یہ آیت یہاں تک ہے کہ جب تنازع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی مانو. جو اضافہ کیا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اس کا اضافہ کر کے کہا گیا کہ تنازع کی صورت میں اللہ اس کے رسول اور ائمہ کی بات مانو. یہ تحریف کی گئی, لیکن چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا یہ تحریف چلی نہیں, قرآن نے اپنا مقام بنا نہ سکی. قرآن کی جو آیت جیسے تھی ویسے ہی رہی. کیا ٹوپی اور نماز کا کوئی تعلق ہے؟ کیا ٹوپی کے بغیر نماز مکروہ ہوتی ہے؟ ہاں, سر کے سطر کا تعلق نماز کے ساتھ ہے, لیکن سر کا سطر اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کے لیے ہے. عورت کی نماز بغیر سر پر کپڑا رکھے نہیں ہوتی. اگر مرد کی بھی نہ ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کو چاہیے تھا کہ مرد کی بھی مکروہ ہوتی ہے. یہ مکروہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ حلال ہے یا حرام, یہ مکروہ نامی کوئی چیز نہیں ہے. مکروہ نماز کہنا کہ بغیر شوقی کے نماز مکروہ ہوتی ہے, تو نبی اپنی اکثر زندگی میں ننگے سے نماز پڑھتے رہے. بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے. اس لیے یہ زیادتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ بغیر سر پر کپڑا رکھے مرد کی نماز مکروہ. کیا گردن کا نسا کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مستحب ہے. مستحب کیا چیز ہوتی ہے؟ گردن کا نسا کرنا حدیث سے ثابت نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں کہ کرنے پر ثواب ہے, نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے وضو کیا, وضو کا طریقہ بتلایا, نبی گردن کا مسا کرنا بھول گئے, امت نے اس گردن کے مسے کا اضافہ کر کے کہا کہ کرو گا تو ثواب ہے, نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. یہ نبی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے کہ تجھے تو کچھ پتا نہیں تھا, ہمیں سب کچھ پتا ہے, اس لیے ہم نے گردن کا مسا بھی رکھا ہے. ارے گردن کا مسا نہ کیا کرو, پھر پیٹھ کا بھی کیا کرو, ٹکڑوں کا بھی کیا کرو, ہر جگہ کا مسا کرتے رہو. جتنے زیادہ مسے کرو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا رہے گا. یہ دین میں اضافہ ہے, اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. مولوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ لوگ کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. ہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہیں. اگر ہے کا معنی یہی ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہیں یا جہاں آپ کے بات کہہ رہے ہیں وہاں موجود ہیں, تو بتاؤ پھر مصلی پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ کلمہ مسجد میں پڑھا کہ محمد رسول اللہ رسول ہیں. ہیں کا مطلب ہیں, یہاں ہیں. تو جب مصلی پر آپ کا مولوی دو ٹکے کا, جسے ہزار دو ہزار آپ تنخواہ دیتے ہو, جب وہ مصلی پر چڑھنے لگے اس کو پکڑ کر پیچھے کر دو کہ محمد رسول اللہ موجود ہیں. ان کی موجودگی میں تو صحابہ کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کا امام بنے. اور تم کل کا کچی پکی روٹی پر کرانے والا, مدرسے سے فارغ ہونے والا, اتنا تو گستاخ اور بے ادب ہے کہ نبی کی موجودگی میں تو امامت کرواتا ہے اور خطابت کرواتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں. اگر کسی کو رکھا جائے آپ کے والد ہیں, وہ کہیں ہیں, آپ کہیں کہاں ہیں؟ یہاں تو ہے نہیں, حاضر ناظر تو ہے نہیں. یہ ویسے ہی تک بازی ہے, ورنہ اس کا معنی یہ نہیں. ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں, داڑھی بھی رکھتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی امامہ باندھتے تھے, تو آپ امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ اللہ کے نبی نے ہمیشہ داڑھی رکھی ہے, یہ نہیں کبھی منادی کبھی کتروالی, اس لیے ہم ہمیشہ داڑھی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی ننگے سر بھی نماز پڑھتے تھے, امامہ بھی باندھ لیا کرتے تھے. اس لیے ننگے سر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے, امامہ باندھنا بھی صحیح ہے, کیونکہ دونوں طریقے ثابت ہیں. جس کا دوست جو دل چاہے اس پر عمل کرے, اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ کے نبی لمبی قمیض پہنتے تھے, تو کیا کہا جائے جو چھوٹی قمیض پہنے گا وہ خلاف سنت ہے؟ اللہ کے نبی ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے, کیا کہا جائے جو دو کپڑوں میں نماز پڑھے وہ خلاف سنت ہے؟ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے. میرے ابو کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھا کرو, سامنے دیوبندیوں کی مسجد ہے, تو کیا میں دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لوں دیوبندیوں کی مسجد میں؟ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اول وقت اور اکیلے کسی بدتی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ قانون اور قاعدہ ہے جو ایک دفعہ نہیں سو دفعہ وقت بتایا جا چکا. جس کا عقیدہ خراب, جو سنت سے ہٹ کر نماز پڑھے, اللہ کے نبی نے صحابی سے بھی کہہ دیا تھا اکیلے نماز پڑھ لینا, ان کا انتظار نہ کرنا, حالانکہ ان کا عقیدہ صحیح تھا, صرف نماز کا وقت لیٹ کر کے پڑھا کرتے تھے. اس لیے علیحدہ نماز پڑھنا یہی صحیح ہے. اگر آپ کو مناظرے کے لیے کسی مسجد میں بلایا جائے تو آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر کشتی کروانے کے لیے بلایا جائے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی نے مناظرہ کروانا ہے تو اپنے گھر میں کروائے, مسجدوں میں مناظرے نہیں ہوتے, دنگا اور فساد ہوتا, لڑائی اور جھگڑا ہوتا. کسی کو اگر تحقیق کی ضرورت ہے اپنے مولوی کو اپنے گھر بلا لے, دو چار آدمی وہ لے آئے, دو چار ہم لے آئیں گے, کتابیں سامنے رکھ لیں گے اور قرآن اور حدیث کی بات پیش کر لیں. جس آدمی کو بیماری ہو اور ہوا نہ رکتی ہو تو وہ کیا کرے, وہ ایک دفعہ وضو کر لے اور نماز ادا کرے. اگر ہوا خارج دوران نماز ہو بھی جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. آج کل کیلنڈروں پر لکھا ہوتا ہے برائے اشارے خطاب یا دعا لکھی جاتی ہے, کیا یہ شریعت سے ثابت ہے؟ ہاں, اگر نیکی کا کوئی کام آپ کرنا چاہیں اور کہا جائے کہ یہ میرے باپ کے لیے کہ میں اشار ثواب کر رہا ہوں, تیجا دسواں چالیسواں تو نہیں ہو سکتا, لیکن اس طریقے کے نیکی کے کام کنواں کھدوا دینا, کوئی دعا چھپوا دینا, تو اس بات سے کوئی حرج نہیں کیا جا سکتا. بعد از فوت کی دنیاوی رسمیں تیجا رسواں چالیسواں برسی کے بارے میں قرآن و حدیث کی رشنی میں وضاحت فرمائیں. یہ تمام رسمیں کھانے پینے کی رسمیں ہیں, مولویوں نے ایجاد کی ہیں, مولویوں کی تنخواہیں کم ہیں, وہ گزٹڈ افسر نہیں ہیں, ان کا پورا ہوتا نہیں, اور ماشاءاللہ مولویوں کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو کور کیا ہے کہ چلو کچھ تنخواہ میں سے مل جائے گا, کوئی مقتدی مر جائے گا, چالیس دن ہماری عیش ہو جائے گی, پھر چھ مہینے بعد کہیں گے چلو چھ مہینے بعد ختم دلوا, پھر سال بعد عرس کروا دیں گے, برسی منوا لیں گے, اتنے میں کوئی اور مر جائے گا تب ہمارا کام چلتا رہے. اس لیے یہ سارے کھانے پینے کی رسمیں ہیں. وہ ایک بیٹا تھا جس کو یہ عادت پڑی ہوئی تھی, مولوی کا بیٹا تھا, اپنے باپ سے کہنے لگا ابا کافی دن ہو گئے ہیں کوئی چودھری مرا نہیں ہے, دعا کرنا کوئی چودھری مر جائے تاکہ چالیس دن ہمارے بھی مزے سے گزرے. تو اس لیے یہ کھانے پینے کی رسمیں ہیں, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مرنے والے کی روح کہاں جاتی ہے؟ یا جنت میں جاتی ہے یا زمین کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. آپ نے رفع الیدین کے بارے میں کہا نماز نہیں ہوتی, لیکن کہا کہ جو مولوی رفع الیدین نہ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. آپ نے یہ بات کہی ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. جو سنت کے مطابق نماز نہ پڑھے اس کے پیچھے قطن نماز نہ پڑھو. اگر وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیے اور تہجد کو اٹھے تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک وتر دوبارہ پڑھ لیا جائے, اس کو جفت کر لیا جائے, اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر ایک وتر پڑھ کر طواف کر لیا جائے. اس کو ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے, معمول نہیں بنانا چاہیے, کبھی اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. جو ہم مہاجرین کشمیر کے لحاظ کر رہے ہیں لشکر یا کسی اور کی تنظیم سے, وہ شہید ہیں یا مر گئے ہیں؟ آپ کی نظر میں کشمیر میں جہاد نہیں ہو رہا. شہید مر کر ہی ہوتا ہے, شہید زندہ نہیں ہوتا. وہ مرتے ہیں اور مر کر شہید ہوتے ہیں, یعنی وہ رتبہ ملتا ہے. چونکہ ان کی نیت خالص تھی, گناہ ہوگا بھیجنے والوں کو, لیکن جو مرنے جا رہے ہیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ شہید ہوں گے. کیا ایسے اشعار جس میں شرک نہ ہو, عشق و محبت کی باتیں بھی نہ ہوں, جو انسانی تجربات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ اس کا پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے. پچھلے جمعے آپ نے کہا بے نمازی کو جب اللہ چاہے گا جہنم سے نکال دے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر مرتا ہے, اور نماز نہ پڑھنا شرک میں آتا ہے, تو کیا بے نماز مرنے کا بھی جہنمی نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں جب جہنمی جہنم سے نکل جائیں گے, جس نے شہادت کلمہ شہادت اللہ کی وحدانیت نبی کی رسالت کی گواہی دی ہوگی اور ان کا کوئی عمل نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ ایک مٹھی اللہ جہنم سے نکالے گا, جن کا کلمے پر تو ایمان ہوگا لیکن عمل کوئی نہیں ہوگا, اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا. اس حدیث کی وجہ سے کہ یہ کہنے کے باوجود کے کارن ہے بے نمازی, لیکن ہم دائمی جہنمی کا فتویٰ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا جب جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائے گا, اس کے گناہ دھل جائیں گے, اللہ ایک مٹھی ان کی بھی پھینک دے گا جنت میں, تو اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ دائمی جہنمی نہیں ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.